فقہ شاہ کا فتاوار زویہ، رہنمائی کا سر چشمہ فتاوار زویہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ فیضان فتاوی رضویہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں امام اہل سنت الشاہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ کے کچھ مقامات کی تشریح سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے. مختلف فتاوی ہم امام اہل سنت کے سن چکے ہیں، آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی فتاوی رضویہ کے کچھ مقامات کی گفتگو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے دلوں کو انشاءاللہ نور ایمان سے منور کریں گے، اور امام اہل سنت کے بیان کردہ دلائل کے ذریعے اپنے عقیدے کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ عز و جل. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں تو بہت سارے موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت کو جس فن کے اندر مہارت تھی، خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر فن کے اندر میں نے کچھ نہ کچھ یہ تحریر کیا ہے، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو جس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، تو اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ اس حوالے سے یہ برپا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، آپ کی عظمت میں کمی کرنے کے لیے بعض لوگ جو ہے، بعض گروہ یہ سرگردہ تھے، جو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حضرت علیہ السلام کی شان کو گھٹایا جا سکے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کا ارشاد فرمایا، تو آپ علیہ السلام کی شان کبھی گھٹ نہیں سکتی، آپ کی عظمتوں میں کسی طرح سے کمی لائی نہیں جا سکتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خصوصیت عطا فرمائی، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو اعتراضات ہوئے، ان کا دفاع کرنا، ان کے جوابات دینا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں اپنی زندگی گزارنا اور کتاب لکھنا، یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار رہا ہے. ایک مسئلہ جو بہت زیادہ امام اہل سنت کے زمانے کے اندر بہت زیادہ اس میں ابحاث ہوتی رہی، لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں اس حوالے سے ایجاد کرتے رہے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث اور اقوال آئمہ کی روشنی میں، بزرگوں کی کتابوں کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا کہ اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کیا نظریہ رکھتے تھے، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے اسلاف جو تھے وہ اس حوالے سے کیا نظریہ، کیا عقیدہ رکھا کرتے تھے، اس کو اپنی کئی کتابوں کے اندر امام اہل سنت نے یہ بیان کیا، اور وہ مسئلہ علم غیب سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا نہیں تھا. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے کئی کتابیں تحریر فرمائی کہ جس میں آپ نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا اور بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی وسعتیں کیا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے درمیان کیا فرق ہے، ان تمام باتوں کو امام اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر بالکل واضح فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے ایک کتاب اعلی حضرت امام اہل سنت نے انباء المصطفیٰ کے نام سے لکھی، ایک کتاب آپ نے خالص الاعتقاد کے نام سے لکھی، ایک کتاب آپ نے الدولۃ المکیہ کے نام سے لکھی، ایک کتاب آپ نے انباء الحی کے نام سے لکھی، اس طرح اور بہت ساری کتابیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط مسئلہ علم غیب کے اوپر لکھی، اور ان میں کئی کتابیں وہ ہیں کہ جو کئی کئی صفحات کے اوپر مشتمل ہیں، جس میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو واضح فرمایا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے رسالے خالص الاعتقاد پر آپ کے ایک شاگرد نے رماح القاہر کے نام سے ایک تمہید لکھی ہے، اس میں اس مسئلے کے حوالے سے کچھ وضاحت کی ہے جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارا نظریہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ جو ضروریات دین سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایسا مسئلہ کہ جو عوام و خواص تمام کو معلوم ہے اور ایسی عوام کے جو علماء کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، ایسی عوام اور خواص تمام کو وہ مسئلہ معلوم ہے کہ یہ دین کے ضروری مسائل میں سے، جیسے پنج وقتہ نماز کا فرض ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد ہونا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج کی فرضیت، یہ وہ معاملات ہیں کہ جو عوام و خواص تمام کے درمیان مشترک ہیں، سب اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ یہ دین کے فرائض میں سے ہے، ضروری مسائل میں سے ہے، تو ایسے مسئلے کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مسئلے ہیں کہ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو بالاتفاق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا، نماز کے فرض ہونے کا، یا زکوٰۃ کے فرض ہونے کا، یا روزے کے فرض ہونے کا، حج کے فرض ہونے کا، یا اس طرح کے جو دیگر مسائل ہیں ان کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر فرضیت کے انکار کی بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے مسئلے کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اور اگر مسئلہ ایسا ہے کہ جو عوام و خواص کے اندر مشترک نہیں لیکن وہ مسئلہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، یعنی وہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو اہل سنت کے شعائر میں سے ہے اور اس مسئلے کا انکار کرنے والے اہل سنت کے علاوہ دیگر افراد ہیں، تو ایسے مسئلے کو ضروریات اہل سنت کہا جاتا ہے۔ جیسے حوض کوثر کا ماننا یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، پل صراط کا ماننا یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے، پل صراط کا مثال کے طور پہ انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص اہل سنت کے دائرے سے خارج ہے کہ جو احادیث کے اندر وارد ہوئی یہ بات اس کا انکار کرنے والا ہے۔ اور تیسری قسم کے مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جس میں خود علماء اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ آیا دین کے ضروری مسائل میں سے ہے یا نہیں ہے، یا اس کے اندر بعض اوقات کسی کا موقف اس بات میں ہوتا ہے، کسی کا نفی میں ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یوں ہے اور کوئی کہتا ہے یوں ہے، لیکن وہ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر بندہ نہ دین سے خارج ہوتا ہے نہ مذہب اہل سنت سے خارج ہوتا ہے، البتہ اس میں جو غلطی پر ہوتا ہے اس کو خطا پر کہتے ہیں کہ یہ خطا پر ہے، اور جو صحیح موقف جس نے اپنایا وہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ درستی پر ہے، یہ ثواب کے اوپر ہے۔ تو اس لیے مسائل یہ تین طرح کے ہیں جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ضروریات دین ہوتے ہیں کہ جس کا انکار کرنا ہی بندے کو اسلام سے خارج کر دے گا، ضروریات اہل سنت ہوتے ہیں کہ جس کا انکار کرنا بندے کو دائرہ اہل سنت سے خارج کر دے گا، اور بعض مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جس میں علماء کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے علماء اہل سنت کا، تو ایسا مسئلہ اس میں جو درست مسئلہ ہے اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، لیکن جو دوسری جانب والا مسئلہ ہے یعنی جس نے اس کے برعکس اس کے الٹ قول کیا ہے، تو ایسے کے اوپر خطا کا حکم ہوتا ہے، گمراہی کا حکم نہیں ہوتا کہ وہ مذہب اہل سنت سے خارج ہو یا دین سے خارج ہو۔ علم غیب کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جو غیب دیا گیا، اس حوالے سے بھی یہ تین طرح کے مسائل ہیں۔ اگر تو کوئی شخص مطلقاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے یہ لکھتا ہے کہ ان کو کچھ بھی علم غیب نہیں ہوتا، تو یہ ضروریات دین کا انکار ہے، کیونکہ قرآن کی کئی آیتیں، احادیث طیبہ اور عوام و خواص سب یہ باتیں جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں پر وحی نازل کرتا ہے، ان کو غیب کی خبریں دیتا ہے، نبی کے معنی ہی یہ غیب بتانے والے کے ہوتے ہیں، اس لیے مطلقاً یہ کہہ دینا کہ کچھ بھی علم نہیں ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا ضروریات دین کا انکار ہے، اس کی بنیاد پر بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور نمبر دو وہ مسائل ہیں کہ جس کے بارے میں علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ چیزیں غیب کی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دی گئی ہیں اور اولیاء کرام کو بھی دی گئی ہیں۔ مثلا اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی رسولوں کے واسطے سے غیب کا علم عطا فرماتا ہے، یہ اعتقاد رکھنا تمام اہل سنت کی جو عقائد کی کتابیں قدیم سے لکھی جا رہی ہیں اس تمام کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کے واسطے سے جو اولیاء ہوتے ہیں ان کو غیب عطا فرماتا ہے، لیکن اہل سنت سے ہٹ کر معتزلہ یہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کو غیب کا علم نہیں دیتا، اس پر پھر ان کے اوپر گمراہی کا مبتدے ہونے کا فتویٰ لگا کہ انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ جو کئی احادیث سے کئی آثار سے ثابت ہے وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو علوم خمسہ، یعنی کل کیا ہوگا، کون کیا کرے گا، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بارش کب برسے گی، قیامت کب آئے گی، یہ جو علوم خمسہ کہلاتے ہیں، ان علوم خمسہ میں سے اگر بعض جو علوم ہیں، یعنی مثلا ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، کل کون جان کیا کرے گی، قیامت کب آئے گی اور کون کب مرے گا، اس حوالے سے اگر مطلقاً انکار کیا جائے کہ ان میں سے کچھ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص گمراہ ہے، کہ کثیر احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کل ہونے والے معاملات کی خبر دی، اولیاء کے کئی واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے آنے والے کل کے بارے میں خبر دی، تو اب اگر اس کا مطلقاً انکار کیا جائے گا تو یہ گمراہی قرار پائے گا۔ اس لیے علوم خمسہ، یعنی پانچ جو باتیں جو قرآن پاک میں سورہ لقمان کے آخر کے اندر موجود ہیں، قیامت کے علم کے حوالے سے، کل کون سی جان کیا کرے گی اس حوالے سے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی، اس حوالے سے جو پانچ چیزیں ہیں، اس کا مطلقاً انکار کر دینا کہ یہ کسی کو حاصل ہوتی ہی نہیں ہے، انبیاء کرام کو بھی حاصل نہیں ہوتی، اولیاء کو بھی اس میں سے کچھ بھی نہیں ملتا، انبیاء کو بھی اس میں سے کچھ علم نہیں ملتا، تو ایسا انکار کرنا یہ گمراہی کہلاتا ہے۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ جس میں علماء کا اختلاف ہے، مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کے تمام علوم خمسہ کی تمام چیزیں عطا کی گئیں، قیامت کا علم بالکل تعین کے ساتھ کہ کس دن جو ہے وہ قیامت آنی ہے، اس کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں، اس حوالے سے صحیح اور درست بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن کی تعین بتائی کہ اس دن قیامت آنی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ دن معلوم تھا۔ اور اس کے علاوہ کئی چیزیں جو ہیں علوم خمسہ کے حوالے سے، بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب اس کا انکار کرنے والا یہ خطا پر کہلاتا ہے، وہ گمراہ یا بددین نہیں کہلاتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہلاتا، لیکن ایسا شخص جو ہے وہ خطا پر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ درست مسئلے کو معلوم کرے اور اسی کو اختیار کرے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے قرآن و حدیث کے کئی حوالے ذکر کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واضح فرق یہاں پر یہ بیان کر دیا ہے کہ جس سے توحید اور رسالت کے درمیان فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت و شرف رکھنے والی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام تر کمالات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، آپ الہ نہیں ہیں، آپ معبود نہیں ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم تمام کے آقا ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بالا اور برتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واحد معبود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خدا ہے، وہی حقیقی مالک ہے، وہی حقیقی خالق ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی مخلوق، اس کے بندے ہیں، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر فخر فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیز مانگی شب معراج، وہ یہی مانگی تھی کہ آپ کو عبودیت کے ساتھ، یعنی آپ کو بندہ ہونے کے ساتھ جو ہے، عبد ہونے کے ساتھ آپ کو مشرف کیا جائے، یعنی آپ کی جو صفت ذکر کی جائے وہ عبد ذکر کی جائے، جیسے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس میں بھی رسول ہی نہیں فرمایا، بھی نبی ہی نہیں فرمایا، بھی عبد ہی فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا عبد، اپنا بندہ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ظاہر ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تمام سے برتر ہے، تمام سے اعلیٰ ہے، مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت و شرف رکھنے والے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے علم غیب کے حوالے سے بھی اس بات کی وضاحت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا ہوا ہے، نمبر ایک پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے درمیان فرق واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، چاہے وہ غیب کا علم ہو چاہے وہ شہادت کا علم ہو، بہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی ہے، کوئی اس کو دینے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اپنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو جو علم عطا ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوا۔ جب اس فرق کو اپنے سامنے رکھیں گے تو یہیں سے شرک کی جو جڑ ہے وہ کٹ جاتی ہے کہ بندے نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے اور باقی جس کو جو علم حاصل ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے حاصل ہوا۔ دوسری بات، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم متناہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا متناہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا بھی علم عطا کیا گیا اس کی ایک حد ہے، اگرچہ کہ مخلوق اس کی حد کو نہیں جانتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، وہ وہاں جا کے اس کی انتہا ہوتی ہے کہ یہاں پر علم کی انتہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی ذات بھی لا متناہی ہے اور اس کا علم بھی لا متناہی ہے، ان لمیٹڈ ہے، کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بڑے خوبصورت انداز میں اس مسئلے کو واضح کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمام کی تمام مخلوق کے علم کو جمع کیا جائے، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو علم غیب عطا ہوا، اسی طرح دیگر اولیاء کو جو علم غیب عطا ہوا، ان تمام کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کے علم کو ایک طرف رکھا جائے، تو دونوں کے درمیان نسبت ایسی ہوگی کہ جیسے ہزارہ ہزار سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم یہ ہزاروں لاکھوں سمندروں کی طرح ہے اور دیگر کا علم جو ہے وہ ایک قطرے کی طرح ہے، اتنی نسبت دونوں کے درمیان مقابلہ قائم ہوگا۔ لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بات آئے گی وہاں پر ہم یہ مقابلہ اور نسبت بھی پیش نہیں کریں گے، اس لیے کہ کروڑا کروڑ سمندر بھی ہوں تو ان کی ایک انتہا ہوتی ہے، وہ ختم ہونے والے ہوتے ہیں، اس کی انتہا ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ مخلوق کے علم کی مخلوق کے علم کے ساتھ نسبت اور مقابلہ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے علم کو خالق کے علم کے مقابل پیش بھی نہیں کیا جا سکتا کہ خالق کا علم جو ہے وہ لا متناہی ہے اور مخلوق کا علم متناہی، یعنی ایک انتہا پر جا کر ختم ہونے والا ہے۔ تو اس طرح کے کئی امور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے کہ جس کے ذریعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کا اپنا اور اس کی اپنی ایک الگ حیثیت اس کی ذات کے مطابق ہے، جبکہ مخلوق کا علم یہ الگ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی آیات اور احادیث طیبہ اور علماء کے اقوال سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم یہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی آیتیں بیان فرمائی ہیں، پہلے میں جو مدد مانگنے والا مسئلہ ہے وہاں پر عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی کوئی عقیدہ اور نظریہ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ قرآن کی تمام آیات کے اوپر نظر کی جائے اور پھر دونوں کا جو معنی ہے وہ بالکل واضح کیا جائے کہ اس آیت کے اندر اگر کسی چیز کی نفی ہو رہی ہے اور دوسری آیت میں کسی چیز کا اثبات ہو رہا ہے تو اس کا معنی بیان کریں، کیونکہ قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس آیت میں نفی کی گئی ہے وہاں پہ مراد جو ہے وہ حقیقی طور پر ہونا ہے، جیسے کسی چیز کا عطا کرنا، کسی چیز کے لیے کافی ہونا، کسی چیز کا علم ہونا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اپنا ذاتی ہے، تو جہاں پہ فرمایا کہ اللہ ہی کو غیب کا علم ہے تو وہاں اس کا مطلب ہے کہ حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو نبیوں کو غیب عطا فرماتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے، لہذا دونوں کے درمیان مطابقت اور مناسبت بالکل واضح ہو جائے گی اگر ہم اس مسئلے کو، اس نظریے کو اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ یعنی اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ تکویر میں ارشاد فرماتا ہے، وما ہوا علی الغیب بضنین، یعنی یہ نبی غیب کے بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا، آپ بتایا کرتے تھے، اس لیے آپ کے بارے میں فرمایا کہ آپ بخیل نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، یعنی اللہ ہی عالم الغیب ہے تو اپنے غیب پر کسی دوسرے کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ جن میں بھی کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مومنوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، غیب کو مانتے ہیں۔ اب ان آیات کے اندر واضح الفاظ کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو، ظاہر ہے کہ ہر رسول اس کا پسندیدہ ہے، ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو اب بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ جی یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع علی الغیب فرمایا کہ غیب پر اطلاع دیتا ہے، یا اظہار علی الغیب فرمایا غیب ان کے اوپر ظاہر کرتا ہے، اس میں علم غیب کا تذکرہ تو نہیں ہے۔ لیکن یہ اعتراض بالکل باطل ہے۔ اول بات تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کی اطلاع کسی کو دی جائے گی، کوئی چیز کسی کے سامنے ظاہر کی جائے گی، تو اس کو غیب کا علم خود ہی حاصل ہوگا۔ بتایا جائے گا کہ بھائی تمہارے گھر کے اندر فلاں چیز موجود ہے یا فلاں شخص آیا ہے، تو اس شخص کا علم جو ہے اس بندے کو حاصل ہو جائے گا۔ اب جتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بتایا جائے گا اتنا زیادہ علم اس کو حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر چیز تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا، سب کچھ آپ کو بتا دیا۔ اور اس کے علاوہ علماء کہ اگر اقوال کو دیکھا جائے، ان کے لفظوں پر غور کیا جائے، تو واضح انداز میں علماء اپنی اپنی کتابوں کے اندر، ان قدیم علماء، آج کے علماء نہیں، پرانے علماء، اپنی اپنی کتابوں کے اندر انبیاء کی طرف، اولیاء کی طرف غیب کے علم کی نسبت کرتے آئے ہیں، اطلاع اور اظہار کی نہیں بلکہ غیب کے علم کی نسبت کرتے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور اس کی تشریح اور توضیح یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ معاملات ایسے بیان کیے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر مخفی تھے۔ اس پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو نبی صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یہ اپنی تصنیف فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اتنا ہی غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب جانتے ہیں، جتنا اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرماتا ہے۔ اس میں یعلم الغیب کے الفاظ ہیں کہ اتنا ہی غیب جانتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم بھی یہی عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اسی چیز کا علم رکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس میں علم یعلم الغیب کے الفاظ ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، غیب جانتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ اطلاع علی الغیبی، کہ ان کو غیب کے اوپر اطلاع دی جاتی ہے۔ اسی طرح امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الجواقیت والجواہر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ للمجتہدین القدم الراسخ فی علم الغیب، یعنی ائمہ مجتہدین کو علم غیب میں مضبوط قدم حاصل ہوتا ہے، یعنی مضبوطی ان کو حاصل ہوتی ہے، ایک درجہ ان کو علم غیب کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ملاری قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نعتقد ان العبد ينقل في الاحوار حتى يصير الى نعت الروحانيه فيعلم الغيب، یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقامات پا کر صفت روحانی تک پہنچتا ہے، یعنی مقام مرتبے اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو غیب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یعلم الغیب، یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اس طرح اور کئی کتابوں کے حوالے سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو بالکل واضح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، یوں ہی اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کو انبیاء کے واسطے سے غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ مزید اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پرانے بزرگ ہیں، یہ اپنی کتاب الاعلام میں ذکر کرتے ہیں کہ الخواص یجوز ان یعلم الغیب فی قضیت او قضایا کما وقع لکثیر منہم واشتہر، یعنی یہ جائز ہے، یہ ممکن ہے کہ اولیاء کو کسی واقعے یا مخصوص بہت سارے واقعات کے اندر غیب کا علم ملے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ ان یعلم الغیب، وہ غیب کا علم رکھیں، یعنی ان کو غیب کا علم ملے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کئی واقعات کی ان کو خبر دے، ان کو علم عطا فرمائے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے سے ان میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اس میں اطلاع اور اخبار اور اظہار وغیرہ کے الفاظ نہیں ہیں، واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور اگر اخبار اظہار وغیرہ کے الفاظ ہوتے تو اس سے بھی بات بالکل واضح ہے کہ جس کو جس چیز کی خبر دی جائے گی، جو چیز اس کے سامنے ظاہر کی جائے گی، جس چیز کی اس کو اطلاع دی جائے گی، علم اس کو حاصل ہوگا، یہ بات بالکل واضح ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے وہ اعتدال رکھتی ہے۔ آپ نے جتنی بھی باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے لکھیں تو سب میں آپ نے یہ بات واضح فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا عطا فرمایا، آپ حد شریعت سے کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ مثلا ایک لفظ ہے عالم الغیب کا، کہ عالم الغیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو کہنا کیسا، جیسا کہ آپ نے دلائل سنے کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے، تو کیا کسی کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کی تفصیل فرمائی، آپ نے فرمایا کہ مطلقاً بغیر کسی قید کے عالم الغیب کا جو لفظ ہے یہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ عز و جل، یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بولتے ہیں عز و جل، کہ عزت و جلال والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عزت والے، بزرگی والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یوں کہنا کہ محمد عز و جل یہ درست نہیں ہے، یوں نہیں کہہ سکتے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ لفظ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو یوں ہی عالم الغیب مطلقاً کہنا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں البتہ اگر یوں کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے عالم الغیب ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ یہ نہیں ہے۔ تو عالم الغیب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، تو اس لفظ کے اطلاق سے اعلی حضرت نے مطلقاً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر یہ لفظ نہ بولا جائے، ویسے اگر یوں بولا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ غیب کو جاننے والے ہیں، عالم الغیب ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس لفظ کے اطلاق نہ ہونے کی وجہ سے، نہ کہنے کی وجہ سے اس بات کی نفی ہو جاتی ہو کہ غیب کا علم نہ ہو۔ یہ تو کئی احادیث اور آیات سے ثابت ہیں جس کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے، مسئلہ بس وہی ہے کہ بعض لفظ ہوتے ہیں کہ جو بعض ہستیوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں تو وہ صرف انہی کے ساتھ ہی بولے جاتے ہیں، جیسے عز و جل کی مثال امام اہل سنت نے واضح طور پہ فرمائی کہ یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی بولا جاتا ہے، حالانکہ عزت و جلال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ عز و جل نہیں لگتا۔ تو یوں ہی عالم الغیب کا جو لفظ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی بولا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مقید کر کے، اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن لگا کے بھی نہ بولا جا سکے، بالکل بولا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کے اذن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اور یوں کہنے میں تو سرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، اس میں اصلاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، کئی احادیث سے اور آیات سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر، جزائے عظیم عطا فرمائے کہ جنہوں نے پرفتن دور میں ہمارے مسلک کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے عشق کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی حفاظت کی، اور وہ باتیں بیان کی کہ جس سے ہمارا عقیدہ، ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. اسلاف کے عقائد اور نظریات کے اوپر امام اہل سنت نے ہمیں قائم رہنے کی، اور انہی کے مذہب کو، انہی کے مسلک کو، انہی کے طریقہ کار کو، انہی کے راستے کو پکڑنے کی ہمیں مضبوطی کے ساتھ ہدایت فرمائی. رب العزت جل وعلا ہمیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق رسول کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے عشق رسول میں سے اللہ تبارک و تعالی کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بلند فقہ شاہ کا فتاوی رضویہ، رہنمائی کا سر چشمہ.